سیدا جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد عجل فرجہم. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے, خدا کا شکر ہے بے پناہ نعمتوں پر جو خدا متعال نے نصیب فرمائی ہیں. ہم لوگ خدا کی نعمتوں میں غرق ہیں. مقرر عرض کرتا ہوں, بہت کم نعمتیں ہیں جن کو ہم سمجھ پاتے ہیں, جان پاتے ہیں, شکر بجا لاتے ہیں. بے پناہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, اور وہ خدا اتنا بخشنے والا ہے, اتنا غنی بے نیاز کریم کہ وہ ہمارے شکر بجا نہ لانے پر بھی نعمتوں کے اندر کوئی کمی نہیں کر رہا, دیے جا رہا ہے. خدا کے حضور استدعا کرتے ہیں, خدا ہم تیری نعمتوں کو نہیں پہچانتے, ہم تیری نعمتوں کو نہیں جانتے, ہماری جہالت کو, ہماری غفلت, ہماری نادانی کو ہمیں معاف فرما. خدا اسی قلیل شکر کو ہم سے قبول فرما, اپنے شاکر و صابر بندوں میں ہمیں قرار فرما. سب سے اہم ایمان کی نعمت قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعمت, اس شکر کو ہم سے قبول فرما. مرتے دموں تک ہمیں, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے جانساروں میں قرار فرما. ان کے وارث کا ظہور, ان کی نصرت, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. بی بی ام الائمہ کی شہادت کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. جب بھی ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ان کے جو نزدیک رہنے والے آوان و انصار ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ زندگیاں عام زندگیاں نہیں تھیں. وہ اپنی زندگیاں بہت مختلف تھے, صرف عبادتوں میں مختلف نہیں تھے, تقویٰ پرہیزگاری میں مختلف نہیں تھے, علم میں مختلف نہیں تھے. یوں لگتا ہے جیسے ان کی زندگی کی پرائیورٹیز کچھ اور تھیں, اولویتیں کچھ اور تھیں. ظاہر ہے یہ جو حیات طیبہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, اس میں کچھ مراحل ہیں جو اتنے واضح معجزے ہیں کہ اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے. یہ جو آئے کریمہ ہم ہمیشہ شرف حاصل کرتے ہیں, ہر مجلس کے شروع میں عرض کرتے ہیں, آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوب ہے کہ سر اقدس سے سید الشہداء نے تلاوت کی ہے. یہی آیت کریمہ کیوں؟ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف اللہ کی بہت بڑی نشانی تھے, کہف کے نام پہ پوری ایک سورہ بن گئی, وہ خدا کی بہت بڑی نشانی تھی. لیکن خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, جس کو سر اقدس سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو, یہ بھی آئے کریمہ ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں یہی وہ اللہ کی سب سے عظیم نشانی ہے جو تعجب میں ڈالتی ہے؟ نہیں, اس سے بڑھ کر بھی نشانیاں. اصحاب کہف کم معجزہ نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے مال و مقام و منصب کو سب کو چھوڑ کر, دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر, سب کو قربان کر کے اللہ کی خاطر اپنے زندگیوں سے گزر گئے, وہ ایک جگہ پہ پہنچ گئے کئی سو سال تک سوتے رہے، خدا نے ان کو زندہ کیا، پھر دوبارہ سلا دیا، کب اٹھائے گا؟ یہ بہت بڑی نشانی ہے. سید الشہدا کا سر اقدس کہہ رہا ہے کہ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی، ایک سر اقدس ہے، تلاوت کر رہا ہے، ظاہر یہ بہت بڑی نشانی ہے، معجزہ ہے. اسی طرح نہیں معلوم کتنے معجزے تھے کہ جو سید الشہدا کی شہادت سے پہلے، سید الشہدا کی شہادت کے بعد، باقی آئمہ اطہارہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، ان کی شہادتوں سے پہلے، شہادتوں کے بعد رونما ہوتے رہتے تھے. ہم ان تمام معجزات کو دیکھتے ہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ معجزہ ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھیں جو اس سے ہٹ کر جو ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، اس سے ہٹ کے دیکھیں، تو یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے، خود بہت بڑا معجزہ ہے. کیوں؟ اچھا، ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں، ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں، مثلاً کہیں آپ مثلاً افریقہ میں، نائجیریا میں سنتے ہیں مثلاً اس طرح شیخ زکزکی نے کامیابیاں حاصل کیں، اور نہیں معلوم افریقہ ہی کے اندر کتنے علاقوں کے اندر پیغام پہنچا. اب افریقہ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو وہ جگہ تھی جہاں پیغام پہنچنے کا امکان بہت ہی کم تھا، باقی کتنا آسٹریلیا میں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، اور مختلف جگہوں کے اوپر. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ظالم ہمارے پر ظلم کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم سب کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ اس ظلم کو دیکھتے ہیں، مثلاً پارا چنار میں جو کچھ ہوا، کوئٹہ میں جو کچھ ہوا، لیکن ایک لحاظ سے میں عرض کروں گا، خدا نے اہل بیت کے دشمنوں کو انتہائی احمق بنایا. احمق نہیں ہے، پارا چنار میں اہل بیت کے چاہنے والے دو پہاڑیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ اتنا ظلم کیا. اب آسٹریلیا کے میلبرن میں جو جلوس نکلتا ہے، اس میں شرکا کی تعداد 15,000 سے اوپر ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو وہاں پارا چنار میں لوگوں نے جا کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، مائگریٹ کیا، انہوں نے وہاں پہنچ گئے. کوئٹہ کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا، وہ وہاں پہنچ گئے. اب اس کے البتہ برے نتائج بھی ہوئے، فیملیز کو نقصان بھی اٹھانے پڑے. مائگریشن ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی ہے، بہت سارے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، بعض وقت نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. میں قطعاً اس کے فیور میں نہیں ہوں، یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا کوئی چانس ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے جائیں، جب جوان تھے تب نہیں گیا، کیونکہ مجھے ایک بات پتہ ہے، یہاں میری نسل خدا رکھے نعوذ باللہ تعالیٰ دین سے ہٹتی بھی ہے، وہ بھی مسلمان مرتے ہیں، میں بھی مسلمان مرتا ہوں. وہاں جب دین سے ہٹتی ہے تو کچھ نہیں بچتا، مسلمان نام سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ ناموں کو تبدیل کرتے ہیں. پھر کثرت سے ہوا ہے، میں مائگریشن کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دشمنوں نے ان پہ حملے کیے، ظلم و ستم کیے، ان کا پیغام پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گیا. یہ کہ ہم ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، مصائب کا ذکر ظاہر مراد نہیں ہے ابھی، لیکن اگر انسان کربلا کے سہنے کے عصر کے منظر کو سوچے، عصر عاشور کے منظر کو سوچے، تو اس کے بعد اس منظر کو دیکھیں، اس کے بعد آج کو دیکھیں کہ ساری دنیا یا حسین کر رہی، معجزہ نہیں ہے یہ؟ وہ منظر سوچیں ذرا، عصر عاشور کا، ان کے اجداد طیبین و طاہرین کی زندگی کو دیکھیں. کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں، آپ بی بی کی شہادت کی مناسبت سے تشریف فرمائیں، کسی بھی تاریخ میں ہے کہ 25 لوگوں نے بی بی کے گھر کا دفاع کیا؟ 25، 20 نہیں. آج ان کے ماننے والے کتنے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ حقائق ذکر کر رہے ہیں لوگ مجالس کے اندر، عزداریوں کے اندر، جن کو چھپانے کے لیے ظالموں نے صدیوں لگائی ہیں. لاکھوں لوگ مارے ہیں، لاکھوں، بات ہزاروں سینکڑوں کی نہیں ہے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں اس حقیقت کو بتانے کے لیے جس کو چھپانے کے لیے ظالموں نے طاقت لگائی ہے. اب میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ان حقائق کا ذکر کرتے ہیں، اشارہ بھی کرتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. بھائی یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ خود معجزہ ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے. ورنہ تو کوئی عصر عاشور دیکھتا اس منظر کو اور اس کے بعد کہتا کہ یہ جو، اب میں مصائب میں کیا عرض کروں، جس کے لاشے کے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کیا عرض کریں، اس کے نام کے کفن کے لیے لوگ تڑپیں گے. اللہ اکبر. وہ جو اشعار میں بھی کہتے ہیں کہ جو خود بے گورو کفن تھا. اللہ اکبر. کبھی کسی کا مصائب کا تذکرہ نہیں بھی کرنا چاہتا نا انسان، ان مسائل کو دیکھتا ہے تو پھر مصائب ہی لگنے، ہر چیز مصائب ہی ہے. کبھی آپ کا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، یقین مانیے، میں چونکہ چند دنوں و کچھ سالوں میں جھیل رہا ہوں، پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کفن دفن ہو جائے. سلام و مولا امام سجاد پر. غریب الوطن، اللہ اکبر. اس غربت کو جھیل کر آج ان کے ماننے والے یہاں پر ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ. معجزہ نہیں ہے یہ؟ معجزہ ہے، قطعاً معجزہ. مولا چوتھے سرکار کی عزت و سلامتی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے درود بھیجے، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج. ان لوگوں کی زندگی کچھ اور ہے. اب ایک طرف تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو اہل بیت کی زندگی ہے، وہ جو کچھ اور لگ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، صاف واضح ہے، اس میں اصل کیا ہے؟ میں دنیاوی لوگوں کے لیے جس طرح سے ہم لوگ جملے استعمال کرتے ہیں، ایک جملہ عرض کروں گا، وہ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے کیا حاصل کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ ہم کہاں کہ ہمیں سمجھ میں آئے، تو میں معصومین علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کروں گا، ان کے ماننے والوں کا تذکرہ کروں گا. ان کے جو خاص ماننے والے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کے ساتھ بتائی، یہ لوگ کیا چاہتے تھے، کیا حاصل کرنا چاہتے تھے. مثلا اگر مولا چوتھے سرکار کے کسی صحابی کو سوچ لیجئے، حضرت ابو حمزہ صومالی کو سوچ لیجئے، مولا پانچویں اور چھٹے امام کے اصحاب میں سے سوچ لیجئے، مشقتیں سہنے والے ابن ابی عمیر کو سوچ لیجئے. اچھا، ان لوگوں کو پتا تھا کہ حکومت تبدیل کر لیں گے، بنی ہاشم حکومت پہ آ جائیں گے؟ نہیں، کوئی چانس نہیں تھا. کیا یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ لوگ جمع ہو کر مثلا بنی امیہ بنی عباس کا تختہ پلٹ دیں گے، نظام عدل قائم ہو جائے گا؟ کیا اس وقت کوئی امید نظر آ رہی تھی؟ نہیں. یہ کس راستے پہ زندگی گزار رہے تھے؟ اچھا، سب تو اہل معجزہ نہیں تھے، سب تو اہل علم نہیں تھے. مثلا کچھ لوگ ان میں یقیناً اصحاب سر کہلاتے تھے، یعنی جو رازدان تھے. مولا امیر مومنین کے اطراف میں کچھ اصحاب تھے جو اصحاب سر تھے، وہ راز جانتے تھے مختلف. ہر ایک تو اصحاب سر بھی نہیں تھا، ہر ایک کو تو نہیں پتا تھا کہ مثلا کیا ہونے والا ہے، کس طریقے سے ہونے والا ہے. مثلا حشیر، رشید حجری اور حجر ابن عادی جیسے لوگ، یہ لوگ اصحاب سر شمار کیے جاتے تھے، چیزوں کو جانتے تھے یہ لوگ. یا مثلا حضرت میسم تمار جیسے لوگ، ہر ایک تو ایسے نہیں تھا. تو یہ لوگ کس چیز پہ زندگی گزار رہے تھے؟ آپ کو ایک مجھے یہ سوچنا پڑے گا. کیوں سوچنا پڑے گا بھائی؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ان کے عوان و انصار میں ہوں؟ بالکل دنیاوی اعتبار سے سوچوں، مثلا دنیا کی لفظوں کو استعمال کروں، ٹرمنالوجی کو، ان کی اولویتیں کیا تھیں، ان کی پرائیورٹیز کیا تھیں؟ اچھا، ہم لوگ جو عام انسان ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیدا ہوئے، خاندان میں پہلے بڑھے، ایجوکیشن، کیریئر، کام، جاب، بزنس، کمائی، بچے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادیاں، خود بڑھاپا، یہ اولویتیں، ان لوگوں کی اولویتیں کیا تھیں؟ کیوں ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اپنے کاروباروں کے اوپر نہیں گزاری؟ کیوں قربانیاں دیتے رہے، قربانیاں دیتے چلے گئے؟ جس کو اٹھا کے دیکھو قربانیوں کا ایک کہانی داستان ہے پوری، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے ان کی اولویتیں کیا تھیں اور ان اولویتوں سے ہم نزدیک کیسے آئیں گے. میں اس کے اوپر تھوڑا سا عرض کروں گا. اس کے ساتھ ایک اور بہت خطرناک ٹاپک ہے، اور خطرناک ٹاپک یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ تھے جو مظلوموں کے رہنما تھے، ہدایت کے رہنما تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام. کچھ تھے جو ان کا، کچھ لوگ، بہت کم، جس کو ہم لوگ مثلا کہتے ہیں قلیل، بہت ادعی قلیل، جو ان کا ساتھ دینے والے تھے، انہی کی طرح قربانیاں دیتے تھے، سولیوں پہ چڑھتے تھے، گردنیں کٹاتے تھے، زندانوں میں جاتے تھے. کتنے ہوں گے؟ ایک وقت میں 50, 100, 200، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. اچھا، اس طرف سے آ جائیں، کچھ لوگ ظالم تھے، بنی امیہ، بنی عباس، ان کے حکمران. کچھ لوگ ہوں گے جو ان ظالموں کا ساتھ دینے والے ہوں گے، 1,00,000, 2,00,000، جتنے بھی ہوں گے. میں ایک سوال پوچھوں گا، باقی لوگ کیا تھے؟ باقی لوگ کون تھے؟ اچھا، اب ہمارے پاس ایک آسان جواب ہے، سب فاسق تھے. باقی مثلا میدان کربلا کے اندر سید الشہداء کی ذات مقدس، ان کے آبان و انصار 100-200 لگا لو، جو نہیں آ سکے مثلا دل سے ساتھ تھے امام کے، 1,000 لگا لیتے ہیں، جو نہیں آ سکے امام کے لیکن دل سے امام کے ساتھ تھے، بہرحال چاہتے تو قربانی دے دیتے اگر موقع ملتا. وہ جو ادھر سے یزید، اس کا دار و دستہ، اس کا گروہ، لشکر، جو کچھ بھی، اس کے سرغنہ 1,00,000 لگا لو، 2,00,000 لگا لو. اچھا، باقی مسلمان آبادی کیا تھی؟ اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو باقی تھے یہ سارے فاسق و فاجر تھے؟ سب کے سب لہو و لعب میں مبتلا، گناہوں کی زندگی گزارتے تھے، سارے ایسے تھے؟ نہیں، ایسے نہیں تھے. مثلا وہ اس دور کے اندر عباد و زہاد، جو زہد رکھنے والے، عبادتیں کرنے والے، وہ نہیں تھے کیا اس زمانے کے اندر؟ تھے. اس زمانے میں مثلا مسجدوں کے اندر جا کر عبادتیں کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، وہ سب نہیں تھے اس زمانے کے اندر؟ نہیں، اس زمانے میں بھی تھے. تو ان کا کردار کیا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال جو ہم لوگوں کے جیسے کے سامنے، کہ بھائی انہوں نے ائمہ کی نصرت کیوں نہیں کی؟ اگر وہ سب جو مسجدوں کے اندر عبادتیں کر رہے تھے، میں فساق کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو فسق و فجور میں مبتلا تھے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جو دیندار تھے، اگر وہ سارے لوگ جو دیندار تھے اگر واقعاً یزید کے سامنے کھڑے ہو جاتے، نہیں آتے میدان کربلا میں بھی، مدینے میں ہی کھڑے ہو جاتے احتجاج کرنے کے لیے کہ بھائی یہ غلط ہوا جو کچھ ہوا جو تم کر رہے ہو، تو اس طرح نہیں ہو سکتا تھا. چلو یہ کوئی کربلا کہے، مولا ساتویں سرکار سالوں زندان میں تھے، سب کو معلوم تھا زندان ہے. کچھ لوگ اہل بیت کے ساتھ تھے، 1,500 لوگ لگا لو. کچھ لوگ ظالموں کے ساتھ تھے، 1,00,000, 2,00,000 وہ بھی لگا لو. باقی لوگ کیا تھے؟ سارے فاسق تھے؟ نہیں. تو معاملہ کیا، معاملہ پھر یہ کہ ان لوگوں نے مظلوم امام کی نصرت کیوں نہیں کی؟ اچھا، آپ ممکن ہے کہیں گے کہ بھائی مولانا یہ جو باقی لوگ تھے یہ سارے شیعہ تھوڑی تھے، یہ سارے امام کو معصوم تو نہیں مانتے تھے. چلو معصوم نہیں مانتے تھے، اولاد نبی تو مانتے تھے، صاحب علم تو مانتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کے تو معترف تھے، اولاد نبی ہونے کے ناطے ساتھ دے دیتے، کیوں نہیں ساتھ دیا؟ تو یہاں ایک عجیب فینومینا ہمارے پاس آتا ہے، ایک عجیب معاملہ ہمارے پاس آتا ہے. اس کو میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا، اور میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کہیں اس میں مبتلا نہ ہوں، کہیں نہ ہو جائیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. اچھا اب بروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اچھوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی ہم مثلاً خوارج نواصب کی بات نہیں کر رہے, ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے کہ جو نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے عرض کیا فسق و فجور میں مبتلا تھے اور ایسے تھے اور ویسے تھے, نہیں ان کی باتیں نہیں ہو رہی. ان کی باتیں ہو رہی ہیں جو دیندار تھے. بھائی آج پاکستان کا معاشرہ دیکھ لو, اگر مثلاً 20 کروڑ آبادی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, سارے فاسق ہیں؟ نہیں. اگر سارے فاسق ہیں تو یہ مسجدوں میں جو بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ مسجدوں میں آتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں پھر؟ یہ تو پہلے بھی تھے. تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ مشکل کیا مشکل ہے؟ ظاہراً دیندار ہیں, انہی کے دور میں نواسِ رسول اس طرح سے شہید کر دیے جاتے ہیں, بولتے کیوں نہیں ہیں؟ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے پاس ایک حالت آتی ہے. حالت کیا ہے؟ حالت ایک ایسی حالت آتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص چیلنج نہیں لینا چاہتا, اپنے دل کو, معذرت کے ساتھ عرض کروں, سب کے لیے ایسا نہیں ہے, بعض لوگ واقعا بے بس ہوتے ہیں, نہیں کچھ کر سکتے, لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے, دل کو بہلانے کے لیے دین کے نام پر کچھ کام کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم نے ساری ذمہ داریاں نپٹا دی. اچھا اگر ان کے سامنے کوئی یہ کہے کہ بھائی تم حاجی ہو, تم قاری ہو, تم عالم ہو, تم عابد ہو, تم ذاکر ہو, یہ جو ظلم ہوا اس کا کیا جواب دو گے؟ تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس دو راستے ہیں. پھر عوامی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں آج کے دور کا, اپنا کمفرٹ زون, اس کا وہ علاقہ جہاں وہ سکون سے بیٹھا ہے. اس کے پاس دو راستے ہیں, یا تو چیلنج لے, ظلم کے خلاف بولے. اچھا ظلم کے خلاف بولنا آسان ہے کیا؟ نہیں. کبھی نہ کبھی, کبھی نہ کبھی ظالم پہنچے گا اس تک جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. سب کو پتہ ہے کہ بھئی جب ظلم کے خلاف بولیں گے تو وہ ظالم کبھی نہ کبھی تو آ ہی جائے گا سامنے. تو اب اس کے پاس دو راستے ہیں, یا تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلے اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے عذر. عذر اردو میں اچھے لفظ میں بھی استعمال ہوتا ہے, غلط میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک دفعہ انسان معذور ہوتا ہے, جسمانی طور پہ معذور کو ہمارے یہاں معذور کہتے ہیں اردو میں, لیکن معذور اصل صرف جسمانی نہیں ہوتا, جس کے پاس عذر ہے. اب وہ عذر ممکن ہے صحیح ہو, ممکن ہے صحیح نہ ہو. اس کے پاس ایک عذر ہے, عذر بنائے گا یا واقعی ہوگا اور اپنے آپ کو اس چیلنج سے باہر نکال دے گا. اچھا اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا, اس رات دو نمازیں اور پڑھ لے گا. اچھا وہ دو نمازیں جو زیادہ پڑھی ہیں کس بات کے لیے پڑھی ہیں؟ میں نے وہ نہیں کیا تو چلو میں یہ کر لیتا ہوں, یہ اس کی جگہ صحیح ہے. بہت معذرت کے ساتھ, عصر خبر ملے کہ سید الشہداء شہید ہو گئے, ایک آدمی کوئی آواز نہ اٹھائے, رات قرآن خوانی کر کے سو جائے, یہ صحیح ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. کبھی انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے. انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا قرآن پڑھنا, نعوذ باللہ تعالی صد, نعوذ باللہ تعالی, بے اہمیت ہے. نہیں, قرآن پڑھنا بہت اہمیت رکھتا ہے, لیکن کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کروں گا, جہاد کی جگہ آئی تب بھی نہیں کروں گا, میں قرآن پڑھ لوں گا, نہیں یہ کافی نہیں ہے. پھر پھر یہ عبادتیں قبول نہیں ہیں. پھر مثلا جب سید الشہداء دشمنوں کی اس سازش کی وجہ سے جو حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا گیا تھا سید الشہداء کو شہید کرنے کے لیے, عین حج کے موقع پر سید الشہداء نواسِ رسول مکہ اور منا کا مالک حج کو چھوڑ رہا ہے اور لوگ ساتھ نہ دیں اور کہیں ہم تو حج کریں گے پہلے. تو بھائی عملاً جس کو پتا ہو کہ امام جا رہے ہیں، جس کو پتا ہو کہ امام مظلومیت میں ہے، جس کو پتا ہو کہ امام کی جان خطرے میں ہے، جس کو پتا ہو کہ امام کو اس وقت آبان و انصار کی ضرورت ہے، وہ امام کو چھوڑے اور کہے مجھے تو اپنا حج کرنا ہے، نہیں یہ حج قبول نہیں ہے. پھر امامت کی نصرت کے مقابلے میں آنے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے. پھر اس طرح سے جو دنیا خاموش بیٹھتی ہے نا، دینداروں کی جو دنیا خاموش بیٹھتی ہے وہ اس طرح خاموش بیٹھتی ہے. یہ بے دین نہیں ہوتے، دیندار ہوتے ہیں لیکن خاموش بیٹھے رہتے ہیں. ان کے اس خاموش بیٹھے رہنے سے جو اہل جہاد اور اہل میدان ہوتے ہیں وہ ذبح ہوتے رہتے ہیں، وہ شہید ہوتے رہتے ہیں. اچھا وہ کس امید کے اوپر شہید ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے حالات تبدیل نہیں ہوں گے؟ کس امید کے اوپر؟ بہت خوبصورت ایک مکالمہ ہے شہید محمد باقر الصدر کا. قم میں ان کے ایک شاگرد سے میں درس پڑھتا تھا، ان کے دو تین شاگردوں سے پڑھنے کا اتفاق ہوا مجھے. ایک تو شہید ہو گئے، ایک حیات ہیں. تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ کسی نے شہید باقر الصدر سے کہا، شہید باقر الصدر کو بہت مظلومیت کے عالم میں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ، گھر میں نظر بند کر دیا تھا. اب سوچو مرجع تخلید کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا صدام نے. اور میں ایک جملہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ، یہ ان کے اس شاگرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بتایا تھا. کہا تھا تم یقین کرو کہ صدام کے دور میں جب یہ کام ہوا تھا نا تو آیت اللہ کے گھر کے سامنے صرف ایک فوجی کھڑا تھا، اور نجف میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی ان کے گھر میں جائے. اور کہنے کا ہم سب یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نجف کے سارے طالب علم مل کے باقر الصدر کے گھر چلے جائیں تو کیا آزاد نہیں کرا سکتے انہیں؟ ہم سوچتے رہے اور وہ شہید ہو گئے. یوں خاموش کیوں رہتے ہیں لوگ؟ اور وہ جو جان دیتے ہیں وہ کیا سوچ کے جان دیتے ہیں؟ مثلاً شہید باقر الصدر جینیس تھے، جس کو ہم لوگ اپنی معنی میں کہتے ہیں جینیس، واقعا فقہ کے اندر، اصول کے اندر، فلسفے کے اندر، منطق میں، ریاضیات کے اندر، اقتصاد میں، پتہ نہیں کن کن معاملات کے اندر جینیس. ان کو نہیں پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بالکل اچھی طرح پتا تھا. تو مثلا مکالمہ یہ تھا، کوئی گیا شہید کے پاس، اب وہ پتہ نہیں خود حکومت کا نمائندہ ہوگا یا واقعا مخلص بندہ تھا. وہ شہید سے ملنے گیا، اس ملنے کے لیے بھی جرات چاہیے تھی، گیا ملنے کے لیے. اور اس نے جا کے شہید سے کہا کہ شہید باقر الصدر سے کہا کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں عراقی قوم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اب اپنی مظلومیت دیکھ لیں، ایک فوجی باہر کھڑا ہے، کوئی ہے جو آئے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. یعنی بالکل وہی جیسے سعید الشہدا نے عبداللہ بن زبیر سے کہا تھا نا، کہ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی ایک اولاد مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ آپ وہ نہ ہوں. تو سعید الشہدا نے اس سے کہا کہ تم نے تو میرے نانا سے سنا ہو اور میں نے نہ سنا ہو، تم نے تو میرے نانا سے سنا ہو کہ ان کی نسل کا کوئی ایک بندہ شہید ہوگا، تم نے سنا ہو تم غیر، اور نانا نے مجھے نہ بتایا جبکہ میں ان کی نسل کا ہے. بالکل ایسی جیسے بی بی نے احتجاج کیا تھا کہ اگر یہ کہتے ہو کہ نبی نے یہ کہا تھا کہ میری اولاد کو وراثت نہیں ملے گی تو نبی نے غیروں کو کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی اللہ کے نبی کی وراثت اگر مشکوک تھی کہ کس کے پاس جائے گی کس کے پاس نہیں جائے گی تو میرا وراثت کا سوال پیش کس کے لیے آنا تھا؟ زبیر کے لیے پیش آنا تھا؟ طلحہ کے لیے پیش آنا تھا؟ نہیں، اگر نبی کی وراثت کا سوال تھا کہ ان کی اولاد وراثت لے گی یا نہیں لے گی تو یہ سوال پوری کائنات میں صرف ایک ہستی کے لیے آنا تھا، خود بی بی کی ہستی۔ اب رسول نے اس وراثت کے لیے جس کا مورد سوال ایک ہستی ہے ایک روایت بولی ہے، غیروں کو بتائی اپنی بیٹی کو نہیں بتائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سید الشہداء نے کہا کہ تم نے تو نانا سے سنا ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے نہیں سنا۔ شہید صد نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے تو سمجھ دیا نا کہ عراقی قوم میرا ساتھ نہیں دے گی، مثلا تمہارے خیال میں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ وہ جینیس ہے، سوشل سائنسز کا ایکسپرٹ ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے، پتا ہے۔ تو کہا پھر آپ کا ارادہ کیا ہے، کیوں جان دے رہے ہیں، کیوں جان دے رہے ہیں؟ ہمارا پہلا سوال یہاں پر ہے، کچھ لوگ ہیں جو جان دے رہے ہیں، مسلسل جان دے رہے ہیں۔ 1400 سال کے اندر کوئی زمانہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پہ ایسا نہیں آیا جہاں لوگوں نے جانے نہ دی ہوں، اور گویا یوں کہہ لو ہماری عام زبان میں عمدن جان دی۔ عمدن کیا مطلب؟ پتا تھا کہ اس پہ جان جائے گی، پتا تھا۔ مثلا دیکھو سادہ سی ایک بات ہے، ہم اور آپ پاکستان میں علامہ عارف حسین حسینی کو نہیں پتا تھا میری جان جائے گی اس معاملے میں، پتا تھا۔ اچھا ڈاکٹر نقوی کو نہیں پتا تھا محمد علی نقوی کو کہ بھائی اس راستے میں جان جاتی ہے، یہ پتا تھا۔ بلکہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں تو ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ بھائی نہ صرف یہ کہ ان کو پتا تھا، یہ تو خود اس پیچھے تھے کہ ہمیں جان دینی ہے، یہ تو اس کے لیے بےتاب تھے، ان کے لیے کوئی نئی بات تھی۔ شہید صد نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہوگا تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ تو ہوگا، تو اس نے کہا پھر آپ کا ارادہ کیا ہے، کیوں جان دینا ہے؟ اب یہاں پہ ایک آفاقی حقیقت ہے، سید صدر سید تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، اب میں ظاہر یہ عین الفاظ نہیں ہوں گے، وہ کہاں وہ وہاں بیٹھ کے کسی نے کہا، ہم عین الفاظ مجھے بھی یاد نہیں رہے ہوں گے، میں نے بھی کہیں 30 سال پہلے سنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر دور میں میرے جد امجد کی طرح کچھ لوگوں کو حق کی خاطر مظلومیت میں خون دینا ہوتا ہے، ہر دور میں میرے جد امجد کی طرح کچھ انسانوں کو مظلومیت میں جان دینی ہوتی ہے حق کی خاطر۔ کہا عراق کے لیے میں کروں گا، میں عراق کے لیے کروں گا، مجھے پتا ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ابھی، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے جس طرح میں ان کے جملات کی تفسیر کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کے جد امجد کا خون رہتی دنیا تک اپنا اثر دکھائے گا۔ شہید صدر کہہ رہے ہیں میں اپنے جد امجد کی سیرت پر ہوں، میرا خون بھی اثر دکھائے گا، یہ ان کی منطق ہے۔ اچھا یہ منطق کیا منطق ہے؟ اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، بھائی چند سال پہلے شہید نمر شہید ہوئے کہاں پر؟ حجاز کی سرزمین پر غاصب آل سعود کے ہاتھوں، بے بسی کے عالم میں زندان کے اندر گردن سر قلم کر دیا گیا۔ اچھا کیا اس سے آل سعود نے ختم ہونا تھا؟ نہیں، فوراً ختم نہیں ہونا تھا۔ منطق کیا ہے؟ منطق سید الشہداء کی منطق ہے، 61 ہجری میں یزید نہیں مرے گا، بنی امیہ کی حکومت نہیں جائے گی، بنی عباس کی حکومت شاید آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، کیا خون حسین رائے گا جائے گا؟ نہیں، خون حسین اثر دکھائے گا، حسین ہی بنائے گا، یہ ان کی منطق ہے۔ میں اپنے اور مثلا اپنے آپ لوگوں سے میں کیوں کہوں کہ آپ سے اور دوسروں سے یا ہم سے نہیں، میں اپنے آپ سے اگر مقایسہ کرتا ہوں تو ہماری یہ منطق نہیں ہے۔ ہم لوگ، میرے جیسے لوگ کس چیز کے پیچھے؟ ہم لوگ تاثیر کے پیچھے، آج اثر ملے۔ تو مثلا میں جاؤں گا ایک جگہ مجلس پڑھوں گا، میں وہیں جا کے مجلس پڑھوں گا جہاں مجھے پتا ہوگا تھوڑا سا اثر ہوگا، اور ہم اس میرے جیسے لوگ اس لاجک پہ نہیں آ سکے جو ان مظلوموں کی لاجک تھی، کہ نہیں کچھ لوگوں کو مظلومیت کے عالم میں خون دینا ہوتا ہے، جانیں دینی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، اللہ کی راہ میں کچھ لوگ ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجال ہیں، مرد جنہوں نے وعدے کیے ہیں، اللہ سے وعدے کیے ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو شہید ہو چکے، کچھ لوگ ہیں جو منتظر ہیں، یہ اپنے وعدوں کے انتظار میں ہیں کہ ہمارے بھی جان دینے کا ٹائم آئے گا. اب دیکھو ہم لوگ مسلسل چند سالوں میں ایسے مظلوموں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آپ یہ مت سوچئے گا کہ ان خونوں کے اوپر ہم سے سوال نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے سوال نہ ہو. صحیح ہے مثلا میری طاقت میں کچھ نہیں ہے جو میں شہید نمر کے لیے کر سکوں، شہید قاسم سلیمانی کے لیے کر سکوں، یا ابو مہدی کے لیے کچھ کر سکوں، یا مثلا شہید صدر کے لیے کچھ کر سکوں، لیکن میں یہ سوچوں کہ میں لا تعلق رہوں، بے طرف رہوں، ان سے اثر نہ لوں اور خدا مجھ سے سوال نہیں کرے گا، نہیں، یہ خدا کی منطق نہیں ہے. خدا کی منطق میں سوال ہے، مظلوم خون کا اثر ہے، مظلوم خون کا اثر ہے. اور شاید یہ وہ بات تھی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس، بہت عجیب روایت، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. روایت عرض کروں گا اور اس سے ملحق اتنی بات کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ملنا چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. روایت میں امام معصوم نے کہا کہ ہم لوگوں پر اللہ کی حجت ہیں، امیر المومنین اولاد معصومین حجج اللہ، اللہ کی حجت ہیں لوگوں کے اوپر، کل خدا ان کے ذریعے سے سوال کرے گا. صحیح. اور امام نے فرمایا بی بی کی ذات، سیدہ کی ذات ہم پر حجت ہے، اللہ اکبر، ان کی ذات ہم پر حجت ہے. اس کا مطلب عرض کروں گا، ابھی تھوڑا کوشش کروں گا. تو یہ جو باتیں ہوئیں ساری کہ بھائی مظلوم خون کے اوپر اثر دینا چاہیے، کیا اثر دیں؟ کراچی میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کی زندگی ہے، جاب ہے، بزنس ہے، کام ہے، ادھر ادھر ہے. سب سے پہلی بات، آپ کی زندگی کی بنیادی ترین اولویت کیا ہے؟ فیملی، کام کاج، کیریئر، بچوں کی زندگیاں، اس میں امام وقت کہاں ہے؟ کتنے نمبر پر ہے؟ یہ ہمارا ان کا فرق ہے. ان لوگوں کی زندگیوں میں پہلی اولویت امامت ہے، اپنی اولاد بعد میں. وہ لوگ یہ جب جملہ کہتے ہیں نا بی ابی انت و امی، جب کسی امام کی زیارت میں کہتے ہیں نا بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کہتے نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں. اچھا اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ پر میرے ماں باپ قربان؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے زندگی میں موقع ایسا ملا، اس کو سنیے گا، یہ بہت کم لوگ اس بات کے اوپر سوچ پاتے ہیں اس جملے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میری زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے، ایک طرف میرے امام کو میری ضرورت ہے، میں کس کا ساتھ دوں گا؟ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کروں گا. بے ابی انت و امی، یہ اچھا، یہ جو کہہ رہا ہے بے ابی انت و امی، تو اولاد اور مال کا ذکر کیوں نہیں کیا اس نے؟ کہہ رہا ہے وہ تو فارغ، اس کو تو میں ویسے ہی دے دوں گا. جان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا وہ تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، جان تو میں ویسے ہی دے دوں گا. یہ زیارتیں ہمارے لیے اولویتیں بنا رہی ہیں. زیارت عاشورہ ہمیں زندگی کا ڈھنگ سکھا رہی ہے. تم ان لوگوں میں سے نہیں بن جانا جو زندگیوں کے اوپر مشغول ہوتے رہے اور وہاں مظلوم اہل بیت اور ان کے آبان و انصار شہید ہوتے رہے، تم ان میں سے نہیں بننا، تم کن میں سے بننا؟ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، تم اس میں سے بننا، تم اس میں سے صرف کہنا نہیں، بے ابی انت و امی کر کے بھی دکھانا، بے ابی انت و امی و نفسی و مالی سب کچھ قربان۔ تو عزیزان محترم، انسان ایک وہ انسان ہے جو اپنے باکس کے اندر ہے، اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہے، وہاں سے نکلنا قبول نہیں کرتا، یہ نصرت نہیں کرتے۔ ایک وہ انسان ہے جو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنی زندگی کی اولویت بناتا ہے، اولویت بناتا ہے امامت کو، سلسلہ مراتب طے کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر ایمان، نبی پہ ایمان، امامت پہ ایمان، امام وقت کا ساتھ دینا، یہ اس کی اولویت بنتی ہے۔ اس اولویت کو دیکھتے ہوئے باقی چیزیں طے کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بزنس نہیں کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جاب نہیں کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا بچے نہیں ہوتے، بچوں کے کیریئر نہیں دیکھتا، دیکھتا سب کچھ ہے، لیکن پہلی اولویت امامت، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ چلیے میں اس سے ایک اور مرحلہ آگے گزرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے مولانا چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں، کر نہیں پاتے، کوئی مجھ سے کہے چاہتے ہم بھی یہی ہیں، کر نہیں پاتے، کیوں؟ اولاد پہ کنٹرول نہیں ہے، کہاں تک سمجھائیں؟ پڑھے گا پڑھے گا، نہیں پڑھتا نہیں نماز پڑھتا، کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے، پیسے پہ کنٹرول نہیں ہے، زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ تو پوری کرنی ہی کرنی ہے، کمانے پہ ٹائم لگانا ہے، یہ کرنا ہے۔ کوئی اگر مجھ سے یہ کہے بھائی ہمارا کنٹرول نہیں ہے کسی، چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں ہے کنٹرول، چلو مان لیتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، زندگی میں ٹائم کتنا دیتے ہو امامت کی نصرت کے لیے؟ چلو مال پہ کنٹرول نہیں ہے نا، میں نے قبول کر لیا، اولاد پہ کنٹرول نہیں ہے، میں نے قبول کر لیا، تمہیں اپنی زندگی کے اپنے وقت پہ تو تھوڑا بہت کنٹرول ہے نا، اس میں سے کتنا نکالتے ہو؟ اچھا اب کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا یہ جو میں اگر وقت نکال بھی لوں تو کیا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ پیسہ ہے نہ کچھ صلاحیت ہے، پھر یہ باتیں نہیں کرو، کیوں؟ اگر میں بے بس ہوں نا، اگر میں واقعا بے بس ہوں اور میرے اندر صرف اس گلاس کو اٹھانے کے برابر طاقت ہے کہ بس امام کی نصرت کے لیے گلاس اٹھا سکتا ہوں، یہ گلاس اٹھانا مجھے جنت میں لے جائے گا، کیوں؟ میری طاقت اتنی ہے۔ اور یقین مانے جو پرخلوص ترین کام ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بے بسوں کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں، کیوں؟ پورے خلوص سے انجام دیتے ہیں، اتنا سا کام کرتے ہیں خلوص سے کرتے ہیں، ایمن بڑی طاقت ہوتی ہے، اور خدا ان کے کام کو جو بڑھاتا ہے پھر اللہ اکبر ان کے کام میں برکتیں ڈالتا ہے۔ میں بہت پیچھے کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ ایران عراق کے زمانے کا، میری جوانی وہیں پہ گزری ہے نا، آدمی جوانی کو یاد کرتا ہے، میں بھی یہ کرتا ہوں، جو میں نے اپنی زندگی میں اچھے لوگ دیکھے میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور کبھی اس پہ روتا بھی ہوں کہ بھائی وہ کتنے اچھے لوگ تھے۔ تو مثلاً ایک بہت بڑے استاد تھے، استاد احمدی میان جی نام کر کے، استاد احمدی میان جی آیت اللہ تھے، اور مشہور تھا کہ جب یہ درس اخلاق دیتے تھے تو ان کے درس اخلاق میں آیت اللہ بیٹھے ہوتے تھے، مشہور تھا ان کے لیے۔ ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں درس دینے آئے تھے، حجتیا میں تھا میں اس زمانے میں، وہ درس دینے آئے تو وہ دن تھا جب ایران میں انقلاب کی اینیورسری منائی جا رہی تھی، ایران میں جو انقلاب آیا تھا اسی دن آیا تھا، تو اتفاق سے ان کا جو درس پڑا وہ اسی دن پڑ گیا، تو وہ درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے ان کو یاد آیا کہ بھائی آج یہ دن ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چند جملے اس پہ بھی بولوں گا بسم اللہ، تو کہنے لگے کہ وہ دن مجھے یاد ہیں جب انقلاب آ رہا تھا، کہنے لگے وہ بہت اچھے دن تھے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، بہت خوبصورت جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ دن ان دنوں میں سختیاں بھی تھیں اور آسانیاں بھی تھیں، بھلائیاں بھی تھیں، اور ایسی بھی چیز تھیں جو بہت سخت ہوتی تھیں، لیکن ان کی سختیوں میں بھی بڑا مزہ تھا، سختیوں میں بھی بہت مزہ تھا. کیوں سختیوں میں مزہ تھا؟ جب انسان واقعا اللہ کی خاطر کوئی سختی اٹھاتا ہے نا، تو مزے میں اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جملہ مصائب کا، لیکن میرے دماغ سے نکل جائے گا. ایک بندہ تھا، وہ شہید ہونے والا تھا، شہید ہونے والا تھا، وہ دشمن کے ہاتھوں پھنس گیا تھا، اور دشمن اس کو دھمکی دے رہے تھے کہ ہم گردن کاٹ دیں گے تمہاری، اور یہ اس سے ڈر رہا تھا کہ یہ کسی اور طرح مجھے مارے نہ، گردن نہ کاٹیں. کیوں؟ گردن کاٹنے میں بہت تکلیف ہوگی. سوچ رہا تھا کہ گولی مار دیں، گردن نہ کاٹیں، گردن کاٹنے میں بہت تکلیف ہوگی. مصائب کا جملہ ہے، معذرت چاہتا. سید الشہداء خواب میں آئے اور کہا کہ مت گھبراؤ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تکلیف. کہا تم مت گھبراؤ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اتنا ساتھ دیتے ہیں، اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ جو ان کی راہ میں وہ سختیاں برداشت کرتے ہیں، ان کو آ آ کر بتاتے ہیں مت گھبراؤ، یہ بھی گزر جائے، سنبھال لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ سختیاں بھی تھیں، نرمیاں بھی تھیں، سختیوں میں بھی بہت مزہ تھا. پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ مظاہرے ہو رہے تھے، آرمی بھی کھڑی تھی شاہ کے زمانے کی، تو کہنے کے مظاہرے ہو رہے تھے، گولیاں چل رہی تھیں، آخری آخری دنوں میں یہ سب ہوا تھا. تو کہنے کے گولیاں چل رہی تھیں، تو سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. اس زمانے میں، پرانے وقتوں میں، آپ کو یاد ہوگا ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے، ہر گھر میں تو فون نہیں ہوتا تھا، ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے. تو ان بوتھس میں آپ ایک سکہ ڈالتے تھے تو آپ کو 3 منٹ میں سب مل جاتے تھے، 5 منٹ مل جاتے تھے بات کرنے کے لیے. لیکن وہ سکہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا اس زمانے میں، میں نے بھی وہ سکہ استعمال کیا ایران میں، تو وہ ملتا نہیں تھا. کھلنے کا سکہ ہوتا تھا، وہ ملتا نہیں تھا، ڈھونڈ کے رکھنا پڑتا تھا کہ کبھی فون کرنا پڑا تو وہ نکلے جیب میں. کہنے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ فائرنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت، نسبتاً بوڑھی، وہ ایک بوتھ کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی اور وہ کہیں نہیں جا رہی تھی. سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے فائرنگ سے بچنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، کوئی ادھر مثلا محاذ بنا رہا ہے، کوئی مورچہ بنا رہا ہے ادھر. کہنے وہ وہیں کھڑی تھی فون بوتھ کے اوپر. تو کہنے کہ ایک آدمی گیا اس کے پاس اور ان سے کہا کہ ماں جی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے، آپ گھر جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے ہاتھ کھولا تو اس کے ہاتھ میں سکے تھے، وہ جس سے بوتھ میں فون ہوتا تھا، دو ریالی کہتے تھے اس وقت اسے. تو وہ سکے، اس نے کہا کیا کروں اس کا؟ کہنے کی بیٹا، میرا بیٹا کل رات سے گیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا زندہ ہے یا مر گیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، میری طرح کتنی مائیں بے چین پھر رہی ہیں. میں سکے لیے کھڑی ہوں اور جوانوں کو دیتی ہوں اور کہتی ہوں گھر فون کر کے بتا دو کہ زندہ ہوں. کہنے کی میں بوڑھی ہوں، میں ان فوجیوں سے نہیں لڑ سکتی، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کر سکتی ہوں کہ جو یہاں لڑ رہے ہیں ان کی ماؤں کو تسلی دلوا دوں، وہاں بچے زندہ ہیں. یہ جو خلوص کے کام ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اور جب اہل بیت اپنی زندگیوں میں قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں تنہائیوں کے اندر، ان میں بڑی طاقتیں ہوتی ہیں. ای تو پتہ نہیں کیا ہے، ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں نا، جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے نہیں معلوم کیوں زندہ نے شام یاد آ جاتا ہے. نہیں معلوم کیا ہوتا ہے ایسا، جیسے کہیں اندھیرا ہوتا ہے لگتا ہے شام غریبہ آ گئی. ایک میدان جنگ ہوتی ہے، میدان جنگ ہوتا ہے اس میں ایک مجاہد جاتا ہے، وہ شمشیر دکھاتا ہے، اس کو لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں مجاہد آیا تھا، اس نے فلاں شعر پڑھا تھا. لیکن آئز و کچھ جہاد کرنے والے بی بی زینب کی طرح جہاد کر رہے ہوتے. کبھی کربلا کی خاک کے اوپر لاٹھیوں کو پکڑ کر خیموں کے پہرے دے رہے ہوتے. کبھی زندانوں کے اندر سسک سسک کے بچیاں دم توڑ رہی ہوتی ہیں. یہ بڑے خاموش جہاد ہوتے ہیں. ایسا ایک جملہ ماں صاحب کا عرض کروں، نہیں معلوم بی بی زینب نے ماں کے بغیر کتنی راتیں گزاری ہیں. نہیں معلوم امام حسین نے کتنی راتیں ماں کے بغیر گزاری. بھائی ماں کو تو ہم بھی جانتے ہیں، ہماری بھی ماں ہے اور ہماری مائیں بھی ہم سے محبت کرتی ہیں، لیکن کہاں حسین جیسا بیٹا، کہاں فاطمہ جیسی ماں. ان کی تو چاہت ہی کچھ اور ہے، ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. یا اللہ، اب مجھے صرف دو جملے عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں. آپ نے قبول کر لیا، کہاں حسین جیسا بیٹا، کہاں فاطمہ جیسی ماں. اب اگر فاطمہ کی جسد پر حسین الوداع کرنے آئے اور آ کر کہیں کہ میں اس وقت الوداع کروں گا جب میری ماں مجھے الوداع کرے گی، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کفن کے بند ٹوٹے دستے سیدہ برآمد ہوا. یہ ماں نے ایک دفعہ ثابت کیا، حسین میں تیرے ساتھ ہوں. ابھی شب عاشور آئے گی، ابھی عصر عاشور آئے گی، ابھی درباروں اور بازاروں میں جانا بھی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا ہے جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا، ان کی ولایت کا انکار کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرما. تمہیں حسین